الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دین کے اوپر غور و فکر کرنے والوں میں قرار فرمایا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اسے دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب کرتا ہے. تو یہ جو آپ اور ہم کوشش کریں کہ اپنے دین کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، یہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی سعادتوں میں سے ایک سعادت قرار پائے گی. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اور تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ ایک اعتبار سے نظریاتی موضوع ہے اور اس کا تعلق کسی حد تک تاریخ اور سیرت سے بنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی حتیٰ کسی تاریخی موضوع کو بھی گفتگو میں لاتا ہے تو اس کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے اور سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ نظریاتی موضوع ہے، تاریخی موضوع ہے، لیکن اس سے سیکھنے کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تو پھر یہ روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والا موضوع ہے. اور جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور خدا کی طرف سے منسوب آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ افراد ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، وہ کس انداز میں تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے تھے. اس موضوع کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور اس سے پہلے مقدمتاً ایک مختصر سی گفتگو عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کوئی بھی دین کے بارے میں تھوڑا بہت غور فکر کرے وہ فوراً اس بات کو احساس کرتا ہے کہ اللہ نے دین کو ابلاغ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. انبیاء صرف اس لیے تشریف نہیں لاتے تھے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں دین پر عمل کریں، بلکہ وہ اپنی ذاتی زندگی سے بڑھ کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے تھے. لہذا مشہور و معروف آئے کریمہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر جو واجب ہے وہ لوگوں کو ابلاغ کرنا ہے اور تمام لوگوں تک ابلاغ کرنا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ختمی مرتبت سے پہلے تشریف لائے وہ یا تو کسی قوم کے اعتبار سے یا کسی زمانے کے اعتبار سے محدود تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو وہ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود تھے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر مبعوث کیے گئے تھے، عالمی رسالت شاید نہ ہو، ہم کہہ نہیں سکتے. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رسالت کا دائرہ کار آیا علاقائی تھا یا بین الاقوامی تھا، لیکن زمانے کے اعتبار سے قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے محدود رسالت تھی. لیکن جو فضیلت اور برتری ختمی مرتبت کو حاصل ہے وہ یہ کہ زمانے کے اعتبار سے بھی لامحدود ہیں اور جغرافیہ کے اعتبار سے بھی لامحدود ہیں، اور یہ نبی اکرم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. ان کی ذات مقدس پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب چونکہ معاملہ دنیا کا ہے اور دنیا میں ہونے کے ناطے ختمی مرتبہ جو دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک علاقے میں تشریف لائے، ظاہر جزیرہ نما عرب کے اندر، اور رسالت بین الاقوامی ہے، تو خود بخود ایک موضوع سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی ہر علاقے میں کچھ لوگوں کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ وہ نبی کے پیغام کو ابلاغ کریں. ظاہر نبی جو تشریف لائے وہ ایک خاص علاقے میں تھے اور رسالت بین الاقوامی تھی، تو نبی ایک جگہ تشریف فرما ہوں گے، باقی جگہوں کے اوپر دوسرے لوگ اس رسالت کے پیغام کو پہنچائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جو تشریف لائے تو زندگی کے جو مادی دنیا میں زندگی تھی ان کی وہ ایک محدود زندگی تھی، مثلا 63 سال کے جو ہمیں معلوم ہے. اس 63 سال کے بعد ختم مرتبت کی دنیا کی زندگی ظاہری طور پر اختتام کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد جو کام ہوا وہ یہ کہ نبوت جاری رہی، نبوت کا پیغام بھی جاری رہا. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی ہوگا جو پیغام پہنچائے گا. خود بخود ہمارے پاس موضوع آتا ہے جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں, وہی ابلاغ پہنچانا, تبلیغ کی صورت میں دوسروں تک پہنچا دینا. تو اب ختمی مرتبہ جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک جگہ پر ہیں, باقی جگہوں کے اوپر پیغام پہنچنا ہے, اور وہ زمانے کے اعتبار سے بھی ایک زمانے کے اندر ہیں, جبکہ نبوت آفاقی ہے, نبوت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. خود بخود کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پیغام کو پہنچائیں گے. اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے, اور امامت کے سلسلے کے اندر بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک آفاقی سلسلہ ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ آفاقی سلسلے کے باوجود اس میں غیبت آئی ہے, اور غیبت آنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر ان کا وجود لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوگا. نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, ہوگا, لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک اور ضرورت بڑھ گئی, وجہ کہ پھر تبلیغ ہوگی. ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختمی مرتبت کی نبوت گرچہ آفاقی تھی لیکن غیبت کے بعد پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر دور میں انسان آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہر دور میں پہنچانے والا کوئی ہونا چاہیے. تو تبلیغ ایک عالمی اور آفاقی معاملہ بن گیا کہ بھئی خود بخود لوگ پہنچائیں کسی طرح سے. اب یہ تھا کہ جب اللہ کا دین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہاری صحت کا معاملہ ہو, تمہارے معاشرے کا معاملہ ہو, تمہاری ذات کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ یا آخرت کا معاملہ, ہر معاملے میں خدا نے ہدایت دی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تبلیغ میں ہدایت نہ دی ہو کہ کیسے کرنی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خیریت سے. تو جس دین نے کھانے پینے کے معاملے بتائے, جس دین نے زندگی گزارنے کے اور سارے اصول بتائے, وہ دین یہ کیوں نہیں بتائے گا کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے بتائے گا کہ بھائی تبلیغ کیسے ہونی ہے. جب تبلیغ واجب ہے تو خدا نے متعال طریقہ بھی ضرور بتائے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ طریقہ جو بھی بتایا گیا ہے وہ ہوگا جو نبی نے اختیار کیا, وہ ہوگا جو آئمہ نے اختیار کیا, اور وہی وہ طریقہ ہوگا کہ جو ان کے اصحاب نے اختیار کیا ہوگا. اس کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کوئی طریقہ بتایا ہو, نبی اور آئمہ نے عمل کیا اور ان کے نزدیکی اصحاب نے عمل نہ کیا ہو. اگر عمل نہ کیا ہوتا تو ان کے نزدیک کیوں ہوتے پھر وہ؟ تو انہوں نے یقیناً عمل کیا ہوگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ طریقہ بہرحال کامیاب رہا. کیوں؟ چونکہ اللہ کے نبی نے صفر سے شروع کیا عدد کے اعتبار سے, سوائے خاندان عصمت و طہارت کے کوئی ان کا ماننے والا نہیں تھا. تو انہوں نے صفر سے شروع کیا, اور آج کی دنیا میں مثال کے طور پر اگر ظاہری طور پر مسلمانوں کو شمار بھی کریں تو وہ عرب سے اوپر تجاوز کر رہے ہیں, ایک عرب سے زیادہ ہیں یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ طریقہ تبلیغ کسی حد تک مؤثر رہا ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمیں کہنا پڑے گا. اب سارا مسئلہ اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ طریقہ تبلیغ ہے کیا. اور ہم نے عرض کیا کہ یقیناً اصحاب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہوگا جو ان کو بتایا گیا ہوگا. یہ ہمیں احساس ہے کہ کچھ کام ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی کے خود کے انجام دینے کے تھے, وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. کچھ کام یقیناً ایسے ہوں گے جو آئمہ اطہار کے خود کے انجام دینے کے تھے اور وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. مثلاً جب اب اگر چند مثالوں کو اس کے ساتھ ساتھ لگاتے چلے جائیں, تو جب مثال کے طور پر اصحاب امیر المومنین نے امیر المومنین کو سخت زندگی میں دیکھا جس میں وہ سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے اور اس طرح کے سخت لباس پہنتے تھے, اور اس کو اپنانے کی کوشش کی تو امیر المومنین نے منع فرمایا, کہا یہ تم نہیں کر سکتے, یہ میرے لیے. تو ہمیں یقیناً احساس ہے کہ کچھ کام ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی کے خاص تھے, کچھ کام ایسے ہوں گے جو اللہ کی خاص حجتوں یعنی معصوم حجت کے لیے ہوں گے, عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوں گے. اس خاطر ہم نے کہا کہ اصحاب اہل بیت کو دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے جو ان کے تھے, لیکن ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو ان کے اصحاب نے کیے تھے, کیونکہ یہی وہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر آتی ہے. تو ہم نے اس خاطر اصحاب اہل بیت کو ہدف قرار دیا کہ بھئی ان کی زندگی سے ہمیں یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے تھے. اچھا, یہ جو اصحاب اہل بیت سلام اللہ علیہ مجمعین ہیں, ان کو بھی دو کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اصحاب اہل بیت وہ ہیں کہ جو نہ صرف اصحاب ہیں بلکہ نسل طاہرہ سے بھی ہیں، انہی کی نسل سے. مثلا امام زادے، فرض کرنی کہ کسی امام کی نسل سے آنے والے کوئی جلیل القدر صحابی بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی نسل سے بھی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جو صحابی ہیں گرچہ نسل سے نہیں ہیں، کسی اور قبیلے سے، بنی ہاشم سے نہیں ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حتیٰ وہ لوگ جو اس نسل طاہرہ سے نہیں ہیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام، ان کی بھی بڑی عظمت. مثلا یہ جو اصحاب سید الشہداء کربلا کے میدان میں، ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی تعداد محدود ہے، زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہیں. تو خاندان عصمت و طہارت سے براہ راست نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کا ایک مقام ہے، اور بڑا مقام، بہت بلند مقام. مثلا ظاہر ہے کون شک بھی کرے گا مثلا حضرت میسم تمار کے مقام، حضرت رشید حجری کے مقام، یا مثلا عدی ابن حاتم کے مقام، یا مثلا سید الشہداء کے دوسرے اصحاب حبیب ابن مظاہر. یہ سب لوگ ظاہر ہے بہت جلیل و مرتبت لوگ ہیں. اس کے بعد کچھ اصحاب وہ ہیں جن کو ہم اس اعتبار سے نہیں پہچان پائے، شاید مثلا اتنی نام کی وہ شہرت نہیں ہوئی. مثلا کچھ کو تو ہم بہت مشہور ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں، جیسے مثلا عرض کروں گا حضرت شاہ عبدالعظیم کہ جن کی ایام بھی ہیں، تو ان کو تو ہم نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ نام سے نہیں جانتے. مثلا کم لوگ ہوں گے جو فضل ابن شازان کو جانتے ہوں گے، کم لوگ ہوں گے جو مثلا یونس ابن عبد الرحمن کو جانتے ہوں گے، تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے زرارت ابن عیون کو جانتے ہوں گے. یہ سب لوگ جلیل القدر اصحاب تھے. اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ان میں سے ایک مولا آٹھویں امام کے سامنے تشریف لائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، جب تشریف لائے تو امام نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے تمہارے اوپر، تم نے ہمارے اجداد کے علم کو محفوظ کیا، یہ نہ ہوتے تو میرے جد امجد کے بہت سارے علوم لوگوں تک نہ پہنچ پاتے، یہ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو. یا مثال کے طور پر کسی نے پوچھا مثلا میں کوفہ میں ہوں، میں کیا کروں دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ تم یونس ابن عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ثقتن ثقتن ثقہ، یہ مرد اعتماد ہیں، یہ ہمارے مرد اعتماد ہیں. تاخذ عنہ معالم دینک، ان سے اپنے دین کی نشانیوں کو یاد کرو، سیکھ لو. تو اب یہ بہت بڑا مقام بن گیا کہ امام خود کسی کو منسوب کرتے ہیں کہ اس سے جا کر سیکھو، اس آدمی سے جا کر سیکھو. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ لوگ کیسے تبلیغ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ تبلیغ کے راہ میں شدت بھی اٹھاتے تھے، مشکلات بھی برداشت کرتے تھے. جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو مجھے سب سے پہلے ایک صحابی کا ذہن میں آتا ہے جنہوں نے سخت تکالیف بھی اٹھائیں، ابن ابی عمیر نام کر کے سخت تکالیف بھی اٹھائیں، صاحب علم بھی تھے، صاحب اجماع بھی تھے. صاحب اجماع ان راویوں کو کہتے ہیں جن تک اگر روایت پہنچ جاتی ہے تو پھر اور انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ لوگ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ اگر ان تک روایت پہنچ جائے تو پھر یہ یقین ہوتا تھا کہ معصوم تک پہنچ جائے، ان کے پیچھے جا کر مزید چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصحاب اجماع ہیں کچھ لوگ تاریخ روایات کے اندر، ان میں سے ایک ہیں ابن ابی عمیر. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ لوگ کس طرح کے لوگ تھے، تبلیغ کیسے کرتے تھے. مثلا ابن ابی عمیر جو میں پہلے پوائنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ تبلیغ کیسے کرتے تھے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں تاثیر، لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کا قانون کیا ہے، تبلیغ کیا ہے. تبلیغ صرف علم دینا نہیں ہے، علم دینا اگر ہوتا تبلیغ تو خدا اپنی کتاب کو پتھروں کے اوپر لکھ دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ جا کے پڑھ لیں، اللہ نے یہ نہیں کیا. اگر تبلیغ صرف پہنچانا ہوتا تو خدا مثلا درختوں کے اوپر اپنی کتاب کو تحریر کر دیتا، پہنچ جاتا، الواح کے اوپر لکھ دیتا، پتھر کی سلوں کے اوپر لکھ دیتا، لوگوں کو دے دیتا کہ لوگ کتاب پڑھ لو. یہ جو خدا متعالیٰ نے کہا بلغ، اپنے نبی سے کہا بلغ ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ نہ خواہ صرف پہنچانا نہیں ہے, اور اگر میں اس جملے کو اس طرح استعمال کروں, ایک پاکیزہ نفس بیچ میں چاہیے ہے جو پہنچائے, صرف پہنچانا نہیں. اگر صرف پہنچانا ہوتا تو نبی کیوں پہنچائے, پہاڑوں پہ لکھ دیتا, کہتا پڑھ لو. اسرار خدا اتنے زیادہ کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان اسرار کو بھی تو خدا نے یہی کہا نا کہ کشف کرو. سب خدا تعالیٰ فرماتا ہے سیرو فی الارض, زمین کے اندر سفر کرو, فاعتبرو, اس سے عبرت حاصل کرو, اس سے سیکھو. تو خدا تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے بھی یہ کر سکتا تھا کہ اپنی کتاب بھی مثلا پہاڑوں کے اندر, درختوں کے اوپر, حتیٰ مثال کے طور پر کسی اور نفسانی طریقے سے انسانوں کو ابلاغ کر دیتا, فطرت کو بھی تو پہنچایا نا اسے, بہت سارے کام ممکن تھے. کیوں خدا تعالیٰ نے ایک نبی کو بیچ میں رکھا؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک خاص نفس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنا, یہ مشکل ہے یہاں پر. تو مثال کے طور پر میں اور آپ بہت سارے کمپیوٹر پروگرامز بنا لیں, بہت ساری لائبریریز کھول دیں, اس سے تبلیغ نہیں ہو پائے گی. تبلیغ کے لیے بیچ میں کسی ایک انسان کو آنا ہوگا. اچھا, وہ انسان کون آئے؟ قرآن کریم نے تاثیر کا قانون کیا بنایا ہے؟ کیونکہ جب آپ بیچ میں کسی انسان کو لاتے ہیں تو جیسے ایک محاورہ انگلش کہتے ہیں کہ بھائی بار اس کا لب لباب یہ کہ جو بھی انسان آتا ہے اپنا وجود بھی ساتھ لائے گا. مثلا اگر میں قرآن کریم آپ کو سناؤں گا تو صرف قرآن آپ پہ اثر نہیں کرے گا, میرا وجود بھی منفی اور مثبت میں آپ پہ اثر کرے گا. تو بیچ والا انسان اپنا بیگیج, اپنا سامان ساتھ لے کے آئے گا, مثبت ہوا تو مثبت, منفی ہوا تو منفی. تو مثلا ایک آدمی قرآن بولے گا لیکن اس کا قرآن اثر نہیں کرے گا, پھر ایک اور آدمی آئے گا وہ ایک آیت پڑھے گا, اس کی آیت اثر کرے گی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ پیغام نے صرف اثر نہیں کرنا ہے بلکہ پیغام لانے والے نے بھی اثر کرنا ہے. تو ہمیں تبلیغ میں قرآن کریم کا دستور دیکھنا پڑے گا کہ جو قرآن کریم کا دستور ہے دلوں پر تاثیر کا, وہ دستور کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہے خدا نمتال کہتا ہے کہ بھائی تاثیر تو وہ کرے گا جو پہلے حاصل کرے گا. تبھی اسی بات ہے, اگر میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں دوسروں کو پانی کہاں سے دے سکتا ہوں؟ عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس خود نہیں وہ دوسروں کو کہاں سے دے گا. تو دیکھیے خود بخود ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملتا کیسے ہے, پھر یہ دیکھنا پڑے گا اثر کیسے دیتا ہے. تو اگر ہو ہی نہیں تو اثر کہاں سے دے گا؟ ملنے کی ایک شرط ہے, لا یمسہ الا المطہر. اس قرآن کریم کو صرف وہ مس کر سکتے ہیں جو پاکیزہ ہوں گے. یہ آئے کریمہ اپنے اندر ایک فقہی مفہوم رکھتی ہے. فقہی مفہوم اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی بغیر وضو کے آپ قرآن کریم کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور اس کا ایک معنوی مفہوم لیا جاتا ہے, وہ یہ کہ بھئی اگر کسی کو قرآن کریم کے حقائق چاہیے ہیں, قرآن کریم سے آشنائی چاہیے, اس سے اپنا رابطہ بنانا ہے, تو اس کو بہرحال اندرونی طور پر پاکیزہ ہونا پڑے گا. تو اب ہم خود بخود ایک بات سمجھ پاتے ہیں, وہ یہ کہ اگر کوئی اندر سے پاکیزہ نہیں ہوا تو قرآن سیکھ ہی نہیں پائے گا, تو سکھا پائے گا کیا؟ ظاہر جو سیکھ ہی نہیں پائے گا وہ سکھائے گا کہاں سے؟ خود بخود تبلیغ میں ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ تبلیغ جو بھی کرے گا اگر اس نے واقعا مؤثر تبلیغ کرنی ہے تو اس کو پاکیزگی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. یہ وہ پہلا اصل ہے جس کو آپ کبھی استثناء میں بھی نہیں دیکھیں گے. مثلا کبھی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں سب نے یہ کیا, یہ دو آدمی ایسے مبلغ تھے جنہوں نے نہیں کیا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. جو بھی دین اور مکتب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی تبلیغ کرے گا ان کی زبان پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. یا تبلیغ کرے گا یا تبلیغ نہیں کرے گا, یعنی تبلیغ اس معنی میں جو اللہ کے اللہ نے حکم فرمائی ہے. تو اگر تبلیغ کرے گا تو اس تبلیغ کے اندر پہلے اس کو طہارت لانی پڑے گی, ورنہ وہ حاصل ہی نہیں کر سکے گا, اور جب حاصل ہی نہیں کر سکے گا تو تبلیغ کہاں سے کرے گا وہ. تو یہ پہلا اصل ہو گیا. اچھا, اب یہ جو ایک اصل ہے اسی کے اندر تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تقریباً ساری چیزیں. لا یمسو الا المطہرون, اس سے ہمارے لیے بہت سارے مفاہیم کھل جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب جب ہم نے کہا کہ اس کے اندر طہارت ہونا ضروری ہے, پاکیزگی ہونا ضروری ہے, تو ہمیں ایک سوال کرنا پڑتا ہے, مجھے کہ طہارت اور پاکیزگی بولنے سے آتی ہے یا کرنے سے آتی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے اللہ اللہ کہنے سے صرف کوئی خدا کے نزدیک نہیں جاتا. خدا کو اندر سے سمجھنا ہوگا تو پھر خدا خدا خود بخود نکلے گا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن صرف کوئی کہتا رہے چلاتا رہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو پہلے اندر سمجھنا پڑے گا. تو ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بھائی تبلیغ صحیح ہے کہ بعض جگہ زبان سے ہونی ہے، لیکن پہلے تبلیغ کے اوپر عمل ہونا ہے، اس کے بغیر تبلیغ نہیں ہونی. یہ طہارت کا حصہ ہے. مثلا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دین خدا پر عمل کیے بغیر دین خدا کی طہارت حاصل کر لے؟ غیر ممکن نہیں ہے ایسا، اس کو پہلے دین خدا پہ عمل کرنا پڑے گا. تو جب وہ طہارت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے عمل کرنا ہے، اور یہ تبلیغ کی پہلی شرط ہمارے سامنے اسی اصول کے صاحب میں حاصل ہو جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو صاحب طہارت ہونا چاہیے، صاحب طہارت ہونے کے لیے پہلا اصل یہ ہے کہ اس کو عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر عمل ہونا چاہیے. اب ابن ابی عمیر کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا تھا، ابن ابی عمیر حافظ روایات ہیں، ان کو سینکڑوں اگر نہ کہوں ہزاروں روایتیں حفظ تھیں، اور انہوں نے بہت ساری روایتوں کو تحریر بھی کیا تھا. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور حفظ بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس، مومنوں کی مدد بھی کرتے تھے، بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک آئیڈیل مبلغ. کیونکہ میں اس آئیڈیل ہونے کے اوپر ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حکومت کی نظروں میں آ جاتے ہیں، حکومت ان کو قید میں ڈال دیتی ہے، قید میں ڈالنے کے بعد ان کی جتنی جائیداد تھی سب کو ضبط کر لیتی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ اپنی جائیداد سے لوگوں کو بہرحال اہل بیت کے نزدیک لا رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے، تو ان کو قید خانے میں ڈالتے ہیں، قید خانے میں ڈالنے کے بعد جائیداد ضبط کرتے ہیں، جائیداد ضبط کرنے کے بعد ان کو قید خانے میں ٹارچر کرتے ہیں، اتنا سخت ان کے اوپر شکنجہ کرتے ہیں کہ یہ نابینا ہو جاتے ہیں، سالوں جیل میں رہتے ہیں نابینگی کے عالم میں، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جائیداد تھی وہ چھن چکی ہے، ان جائیدادوں میں سے ایک جائیداد میں ان کی علمی سرمایہ بھی لکھا ہوا رکھا تھا، وہ بھی ہاتھ سے جا چکا ہے. بہرحال کسی نہ کسی طریقے تک اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے چھپایا تھا، تو جا کر پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ سب کا سب نمی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے. اب اس آدمی کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں تھا، ان کا پیسہ جا چکا تھا، ان کی ملکیت جا چکی تھی، جو علمی سرمایہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ سب جا چکا تھا، لیکن صرف ایک چیز باقی تھی جو ذہن میں موجود تھا، جو ذہن میں موجود تھا. اور ان کا کمال یہ تھا کہ سالوں تنہائی میں جیل میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے حافظے سے روایتوں کو ختم نہیں ہونے دیا. بڑی بات ہے، اگر انسان تنہائی میں کہیں پہ موجود رہے اور کسی بہت بڑی ایسی تنہائی میں پھنس جائے، تو لوگ کہتے ہیں بہترین راستہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا، اپنے دماغ کو زندہ رکھنے کا یہ ہے کہ قرآن کو دہرائے، روایات اہل بیت کو دہرائے. کیوں؟ اس کے اندر ایک خاص نورانیت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، انسان کے حافظے کو بھی زندہ رکھتی ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں نے تجربے کیے ہیں کہ کس طریقے سے حفظ قرآن اگر کچھ طہارت کے ساتھ ہو تو انسان کو بس عجیب صلاحیتیں دے دیتا ہے. تو انہوں نے شاید اسی پہ عمل کیا، اور انہوں نے روایات کو اپنے ذہن میں رکھا، اس کے بعد امتحان کے لیے اصحاب کے سامنے اپنی روایات کو پیش کیا. مثلا کسی نے پوچھا بھائی فلاں معاملے کے اوپر کوئی روایت آپ کو یاد ہے؟ کہا مجھے یاد ہے، یہ روایت ہے جو فلاں امام نے کہی ہے. تو چیک کیا گیا، لکھے ہوئے سے دیکھا نہیں ان کا حافظہ صحیح ہے. تو بہت دفعہ چیک کیا گیا کہ بھائی ان کا حافظہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا حافظہ صحیح ہے. اور تمام اصحاب نے جب اس کے اوپر یقین کر لیا تو یہ طے ہوا کہ ہم ابن ابی عمیر کے حافظے کے اوپر اعتماد کریں گے. بعد میں آنے والے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے ان کی روایات کی تائید کی کہ انہوں نے یہ روایت صحیح کہی. تو ابن ابی عمیر ہو گئے اصحاب اجماع میں سے کہ ان کی روایت پہ اعتماد کیا جائے گا. اب جو مورد نظر ہے وہ ایک واقعہ ہے، جب یہ زندان سے باہر آئے اور انہوں نے دوبارہ مومنوں کے درمیان کام کرنا شروع کیا، تو ایک آدمی نے ان کی حالت زار دیکھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بہت قسمہ پرسی کے عالم میں تھے. تو وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ پیسہ دینے آیا ہوں، اور انہوں نے تقریباً 8,000 درہم ان کو دیے. 8,000 درہم کافی پیسہ تھا اس زمانے میں. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد واجل فرج.
روایت میں موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ احسن المقال کتاب کے اندر شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت مولا چھٹے امام کے واقعات کے اندر موجود ہے. اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص لبنان سے آیا حج کرنے کے لیے, مولا کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ میں, پھر اس کے بعد اس نے مکہ جانا تھا حج کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ مولا میں جب بھی لبنان سے آتا ہوں, لبنان میں علاقہ جبل عامل ہے, وہ جبل عامل سے آیا تھا, عاملی, جبل عامل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عاملی تعبیر کیا جاتا ہے عین سے. اگر حمزہ سے عاملی کہیں تو یہ ایران کا ایک علاقہ ہے, ایران کے شمال میں, اگر عین سے عاملی لکھیں تو یہ لبنان کا ایک علاقہ ہے جبل عامل. اور عاملی بھی کئی مشہور علماء ہیں جیسے آیت اللہ جوادی عاملی, آیت اللہ حسن داد عاملی, اور عین کے عاملی سے بھی مشہور علماء ہیں جن میں متعدد مصنفین اور فقہا شامل ہیں. تو وہ عاملی تھے عین لبنان والے, تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں ہر دفعہ جب بھی آتا ہوں تو میں آپ کے گھر پہ رکتا ہوں, یہ میرے لیے سعادت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اپنا بھی ایک گھر ہو میرا مدینہ کے اندر. تو انہوں نے 6,000 درہم دیے تھے امام کو گھر لینے کے لیے. 6,000 درہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک رقم ہے, گھر آ جاتا تھا. تو انہوں نے 8,000 درہم اس بندے خدا نے لا کر ابن ابی عمیر کو دیا, اور اس نے کہا کہ یہ آپ رکھیں. ابن ابی عمیر نے کہا کہ یہ کس قسم کا پیسہ ہے؟ یہ وہ سنت ہے جو اہل بیت کی سنت ہے. آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی جس میں کسی نے امیر المومنین کے سامنے لا کر ایک پیسہ رکھا, امیر المومنین نے فرمایا یہ پیسہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کا ہے. امام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کچھ بیچا ہے؟ کیا ہمارا کوئی لین دین ہے؟ نہ یہ ہے نہ یہ وہ ہے, لیکن یہ آپ کا ہے. امام نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ اہل بیت کی سنت ہے کہ وہ ہر پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, نہ ان کے اصحاب ہاتھ لگاتے تھے. تو اس نے لا کر پیسہ دیا, کہا یہ آپ کا ہے. کہا یہ کیسے میرا ہے, مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اس کا سوال مت کیجئے, یہ آپ کا. انہوں نے فرمایا کہ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا تسلی نہیں ہوگی, میں کیسے اس پیسے کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. کہا کہ آپ کا یہ پیسہ ہے اور یہ میں نے آپ سے خود لیا تھا جو میں آج واپس کر رہا ہوں, آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا, آپ اتنا دیتے تھے, آپ کو یاد کہاں رہے گا؟ آپ نے مجھے پیسہ دیا تھا, میں بے گھر تھا, میرے پاس گھر نہیں تھا, آپ نے مجھے گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا تھا, یہ پیسہ آپ کا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے دیا ہوگا, لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم نے گھر بنانے کے بعد کوئی تجارت شروع کی کیا؟ اتنا پیسہ تم نے کہاں سے کما لیا کہ آج تم یہ 8,000 واپس کرنے آ گئے؟ تو کیا تم نے تجارت کی کوئی؟ کہنے کا نہیں, تجارت نہیں کی, میں گھر میں رہ رہا ہوں, گھر جو آپ نے دلایا تھا اسی میں رہتا تھا, تجارت نہیں کی میں نے. تو کہا پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ پہلے انکار کیا, پھر بتایا کہ میں نے آپ کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے گھر بیچ دیا, اور میں گھر بیچ کر آپ کا پیسہ آپ کو دینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنے لیے گھر بنائیں. یہ کیریکٹر ہے, لینے والے کے اندر کیریکٹر ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ میرے اوپر جس نے احسان کیا تھا وہ مشکل میں ہے, تو اپنے آپ کو دوبارہ سختی میں ڈالنے کو تیار ہے تاکہ اس احسان کا کم سے کم اس کے برابر کا بدلہ چکا دے, نہ دے زیادہ تو کم سے کم اتنا تو دے. قرآن کریم احسان اور نیکی کے معاملے میں دستور فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسنها او مثلها, جب بھی تمہیں کوئی تحفہ دے, کوئی اچھی بات کرے تمہارے ساتھ, تو یا تم اس سے بہتر دو یا اس کے برابر دو. تو اس نے کم سے کم یہ کیا کہ ان کا ہی پیسہ واپس کر دیا اپنے اوپر سختی جھیل کر. لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے مبلغ کون ہے. ابن ابی عمیر نے کہا کہ میں اللہ جانتا ہے کہ اس پیسے کے سکے کا محتاج ہوں, یہ جو پیسہ ہے اس کے میں سکے کا محتاج ہوں, 8,000 تھے اور ایک سکے کا میں محتاج ہوں, لیکن میں اس میں سے نہیں لوں گا, اور تمہیں یہ قسم دوں گا کہ تم جاؤ اس پیسے سے دوبارہ وہ گھر واپس لے لو. تو اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیوں نہیں لیں گے. کہا کہ میں نے اپنے امام سے روایتیں سنی ہیں, اور وہ روایتیں میں نے زندگی بھر لوگوں کو سنائی ہیں, اور ان روایتوں کو میں اس نیت سے سناتا ہوں کہ لوگ عمل کریں, لہذا میں خود سب سے پہلے ان روایتوں پہ عمل کرتا ہوں. اور ان روایتوں میں سے ایک روایت جو میں نے سنی اور لوگوں کو سنائی ہے وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ اپنا قرض لینے کے لیے کسی کو چھت سے محروم مت کرنا. اور امام نے یہ نہیں کہا کہ خود محتاج ہو یا نہ ہو, یہ اگر قرض ہے تو میں قرض لینے کے لیے تمہیں چھت سے محروم نہیں کر سکتا, لہذا تمہیں واپس لینا پڑے گا. ابن ابی عمر نے نہیں لیے پیسے. ہم کہیں گے یہ مبلغ ہے. جو روایت سناتا ہے اس پہ 100% عمل کرتا ہے, یہ مبلغ. تو مبلغ کی پہلی شرط تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ طہارت ہو, اور اس طہارت کے اندر جو اور شرط ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ طہارت بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ایسا نہ ہو, اگر جو کہے اس پہ عمل نہ کرے, تو خدا نے متعلقہ ایک اور قانون اس کے اوپر آ جائے گا, لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اور خدا کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ کوئی ایسی بات کہے جو خود عمل نہیں کرتا. اصحاب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کیسے اپنی زندگی کے اندر اس آیت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ تو وہ اگر کسی روایت کو سناتے تھے, اس خاطر سناتے نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسی روایت سنا دیں جس پر ہم نے عمل نہ کیا ہو. اس خاطر ہمارے راوی بہت چنے ہوئے ہوتے تھے. ہر جھوٹا سچا آدمی راوی نہیں بن سکتا تھا. لوگ اس راوی سے لیتے بھی نہیں تھے کہ جس نے خود عمل نہ کیا ہو. یہ قید تھی وہاں پر. اس خاطر اہل روایت ہونا بڑی فضیلت تھی. آپ تصور فرمائیے, اگر صرف حافظے سے بولنا فضیلت ہو تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ تو آج کل دنیا کا ہر کمپیوٹر کر سکتا ہے, سنے اور بولے. یہ آپ دیکھیے ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ کسی کیسٹ کے اوپر یا کسی ڈیجیٹلی ریکارڈ ہوگا, اس کے بعد یہ دوبارہ پلے بیک ہوگا. اس میں کون سی فضیلت ہے؟ چاہے وہ ایک کمپیوٹر کرے ڈیجیٹلی یا ایک انسان کرے اپنے حافظے سے, اس میں کون سی فضیلت آئی؟ راوی کا مطلب صرف سننا بولنا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہوتا بھی نہیں تھا. راوی کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ مثلا اس نے روایت جو کہی ہے اس کا مطلب ہے قطعاً عمل کیا ہوگا تو کہی ہے, اور پھر اس خاطر راوی کا مقام جو تھا وہ بہت بڑا تھا. ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ جس نے 40 میری روایتیں حفظ کیں خدا اسے جنت میں یہ مقام دے گا وہ مقام دے گا. کیا یہ حفظ وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ انگلش میں میمورائز کرنا کہتے ہیں؟ یا حفظ کرنے کا مطلب محفوظ کرنا, تو یہ حافظے سے محفوظ کرنا ہوگا یا عمل سے محفوظ کرنا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آتا کہ صرف حافظے سے محفوظ کرنے کے اوپر یہ ساری فضیلتیں مل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہاں پر عمل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مبلغین کے اندر اصول میں سے ایک اصل یہ تھا کہ وہ لوگ صاحب عمل تھے. اب تبلیغ کے ایک اور پہلو کی طرف بھی آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تبلیغ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور روایت سمجھ میں آتی ہے جس میں تبلیغ کا ایک اور انداز ہمیں سمجھ میں آتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تبلیغ ہم تو سنانا چاہتے ہیں, سامنے والا سننا نہیں چاہتا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست احباب یا ہم لوگ خود اپنے ذہن کے اندر اس پہ لوگوں سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سنانا چاہتے ہیں لوگ نہیں سننا چاہتے. یا مثلا ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے ہیں ہم نے پروگرام رکھا لوگ آتے ہی نہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تبلیغ میں ان لوگوں کی تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں یہ فرق کیوں ہے, اور کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کیسے تبلیغ کرتے تھے, اصحاب رسول کیسے تبلیغ کرتے تھے, آئمہ اور اصحاب آئمہ تبلیغ کرتے تھے. مثلا مولا امیر المومنین رات کو تشریف فرما ہوتے تھے اور غریبوں کے گھر کے اوپر کھانا تقسیم کرتے تھے. یہ ایک ایسی سنت ہے, ایسی سیرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا سوائے اس وقت کے جب قید خانوں میں ہوتے تھے. اگر قید خانوں میں نہیں ہوتے تھے, آزادی اور رہائی ہوتی تھی, تو تمام آئمہ کی زندگی کے اندر یہ سنت مسلسل تھی. لہذا آپ نے کسی بھی امام کی اگر سنت اور سیرت کو پڑھا تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ جملہ مل جائے گا, سوائے ان آئمہ کے کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے زیادہ تر زندگی قید خانوں میں گزاری. مثلا جیسے امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. یا مثلا وہ آئمہ کے جو ظاہری طور پہ قید خانے میں نہیں تھے لیکن سخت بندش میں تھے, باہر نہیں نکل سکتے تھے. مثلا وہ آئمہ کے جو سامرہ کے اندر تشریف فرما تھے. سامرا ایک فوجی چھاونی تھی جس کے اندر وہ لوگ تشریف فرماتے تھے. بہت سخت بندش تھی, بہت سختیاں تھیں. یہ جو راتوں کو نکلتے تھے تب تقسیم کرتے تھے کھانا, کیا اس میں جن لوگوں کو دیتے تھے وہ پہچان پاتے تھے کہ کون دینے آیا؟ ایسا نہیں تھا. آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہے جو مولانا امیر المومنین کی شہادت کے بعد کی روایت ہے کہ جس میں کسی نابینا شخص نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ وہ کیوں نہیں آتا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا. اس کا مطلب ہے امیر المومنین جب اس نابینا کے پاس جاتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے تو اس کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں کون ہوں. وہ نابینا نہیں پہچان پایا آخری وقت تک. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ اگر وہ نہیں بتاتے تھے کہ میں کون ہوں تو اس موقع کو تبلیغ کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ بتا دیتے کہ میں کون ہوں تو کیا امیر المومنین کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی؟ آتی. اور اگر امیر المومنین کی محبت اس کے دل میں آتی تو کیا وہ ان کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کرتا؟ وہ بھی کرتا. تو کیا ہم جیسوں کی جو سادہ عقل ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ امام بتا دیتے تو شاید بہتر تھا؟ نعوذ باللہ تعالی, کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے پاس اور روایتیں بھی ایسی اسی مفہوم کے اوپر ہیں. ہمارے پاس روایت بہت نفیس ایک روایت موجود ہے طریق تبلیغ کے اندر. یہ روایت مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد والا. رات کو تشریف فرما ہوئے کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ امام اندھیرے میں, اس زمانے میں اندھیرا ظاہر ہے کہ معمولی اندھیرا نہیں ہوتا تھا, اگر چاند نہیں نکلا ہے اور تاریکی ہے تو پھر واقعا تاریکی ہوتی تھی. ظاہر ہے آج کل تو تاریکی ختم ہو گئی ہے یہ لائٹس وغیرہ کی وجہ سے. اس کے اپنے نقصانات ہیں, بہت نقصانات ہیں. جو رات کو تاریکی ختم ہوئی ہے اس کے اپنے نقصانات. بعض زمانے میں تاریکی بہت زیادہ تھی تو وہ احساس کرتا ہے کہ امام کو, میں نے احساس کیا کہ امام ایک گلی سے گزرے تو وہ کہنے لگا, میں نے دیکھا کہ امام اکیلے تشریف فرما ہو رہے ہیں کہیں نقصان دہ نہ ہو, تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. امام نے ایک موقع کے اوپر اس کو آواز دی, کہا سامنے آؤ. سامنے آ گیا, امام نے کہا جو زمین کے اوپر گرا ہے وہ اٹھا لو. تو دیکھتا ہے کہ بوری تھی شاید امام کے ہاتھ میں جو زمین سے گری تھی اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں, تو اس نے روٹیاں اٹھانا شروع کی ہاتھ سے سمیٹ ٹٹول ٹٹول کے, اتنا اندھیرا تھا. اس کے بعد وہ جمع کر لی, وہ ایک بوری کے اندر رکھی, بوری امام نے خود اٹھائی. اس نے اصرار کیا کہ میں اٹھاؤں, کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. پھر وہ بوری اٹھا کر ایک شہر کے چوراہے تک پہنچے. وہاں شہر کے اندر اس زمانے میں ایک ہی جگہ ہوتی تھی میدان ٹائپ کا جہاں پہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے, وہیں بازار لگتے تھے, وہیں پہ وہ جارجی لوگوں کے درمیان اعلان کرتے تھے. ساری چیزوں کا سینٹر وہی ہوتا تھا. وہاں معمولاً فقراء بیٹھے ہوتے تھے. جو شہر کے فقراء ہوتے تھے وہ امنیت کی خاطر, سیکیورٹی کی خاطر شہر کے چوراہے میں آ کے سو جایا کرتے تھے, کیونکہ وہ گلیوں میں سوئیں گے تو شاید نقصان ہوگا. چوراہے میں سب لوگ سوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا, تو وہاں پہ چوراہے پہ جا کے سو جایا کرتے تھے یہ غریب غربا. امام نے ان سے کہا جو ساتھ تھے, کہا کہ کچھ روٹیاں میں رکھ رہا ہوں, کچھ تم رکھو, جو بھی یہاں پہ سو رہا ہے اس کے ساتھ ایک ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ. اور ظاہر پوائنٹ اس طرح کا تھا کہ بھائی ان کو اٹھانا نہیں ہے, بس روٹیاں رکھو اور چلے جاؤ. تو انہوں نے روٹیاں رکھیں اور وہ چلے گئے. جب روٹیاں ختم ہوئیں تو امام نے کہا کہ اب چلتے ہیں. امام کے ساتھ وہ چلے گئے. راستے میں ان سے رہا نہیں گیا اور پوچھا کہ امام, مثلاً بیک گراؤنڈ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے روٹیاں رکھی ہیں اور یہ بھی نہیں ان کو بتایا کہ کس نے رکھی. تو اس سوال کو پوچھنے کی خاطر یوں پوچھا, کہا کہ امام یہ سارے آپ کے چاہنے والے تھے کیا؟ یعنی اگر چاہنے والے نہیں تھے تو آپ بتا دیتے تاکہ آپ کے چاہنے والے بن جاتے. یہ اور ظاہر ہے امام کے چاہنے والے بنتے تو امام کو فائدہ نہیں تھا, ان کو فائدہ تھا, ان کو ہدایت مل جاتی. تو پوچھا کہ امام کیا یہ آپ کے چاہنے والے تھے؟ اب یہاں پہ ایک ادب ہے, بہت اچھا ادب ہے. وہ کیا ہے, معصومین سے سوال تو کر سکتا ہے کوئی, اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ ادب کے خلاف ہے. اچھا ہمارے یہاں سوسائٹی میں ادب آداب تو آپ کو پتہ ہی ہے, معاملہ فارغ ہوا ہوا ہے آج کل. تو یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے, اگر انشاءاللہ ظہور پہ پہنچ جائیں تو پہلے سے مؤدب ہوں کہ معصوم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے. وہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ صرف سوال کیا جا سکتا ہے, بے ادبی ہے. انہوں نے پوچھا کہ امام کیا یہ سب آپ کے جاننے والے تھے؟ امام نے ظاہر ہے سب امام جانتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے, یعنی اگر یہ ایسے ہوتے جو ہماری محبت لے سکتے ہوتے, تو ہم ان کو گھر بلا کے اس دسترخوان پہ بٹھاتے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اگر ہمارا نام بتاؤ گے تو ہماری محبت ریسیو کریں گے, نہیں ہماری محبت لینے والے لوگ نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب, اگر میں ایکسٹریکٹ کروں اس بات کو, یعنی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ہماری محبت کو دریافت کر سکیں, اتنا ان کا ذہن کھولا نہیں ہے ابھی سادہ لفظوں میں. ہم ان کو آئیں دینے کے لیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ اس طریقہ تبلیغ میں پوائنٹ کیا ہے؟ یہ وہ تبلیغ ہے جو لفظ سے نہیں ہونی ہے, یہ وہ تبلیغ ہے جو پرخلوص عمل سے ہونی ہے. اور اس طریقہ تبلیغ میں پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ سامنے والے کی کوئی مشکل حل کی جائے. یہ تبلیغ کا ان لوگوں کا عجیب پوائنٹ ہے. آپ تبلیغ یہاں سے شروع نہیں کر سکتے کہ میں یہ آیت بتانا چاہتا ہوں, روایت بتانا چاہتا ہوں, آپ یہ روایت اور آیت سن لیں, یہاں سے تبلیغ شروع نہیں ہو سکتی. تبلیغ وہاں سے شروع ہوگی جہاں آپ نے سامنے والے کی کسی مشکل کو, جس کو وہ مشکل سمجھتا ہے, آپ اس کی آخرت کو ایک مشکل سمجھتے ہیں, وہ مشکل نہیں سمجھتا. آپ کو ایک پوائنٹ پک کرنا پڑے گا جس کو وہ مشکل سمجھتا ہے, اس کو جا کے سالو کریں کسی طریقے سے. پہلے اس کو سالو کریں, اس کو سالو کریں گے پھر اگلا پوائنٹ شروع ہوگا کہ وہ آپ سے لے گا یا نہیں لے گا. اب تصور فرمائیں, یہ ان کے طریقہ کار کا حصہ ہے. مثلا جب ہم حضرت یوسف کے واقعے کو پڑھتے ہیں جو جیل میں ہوا, اور جس میں دو لوگوں نے, قیدیوں نے خواب دیکھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا کہ انی آرانی آسر و خمرا, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کچھ شربت بنا رہا ہوں, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پرندے میرے سر پہ سے روٹیاں کھا رہے ہیں. اور دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی تعویل کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب مجھے نہیں معلوم کھانا آنے میں کتنی دیر باقی تھی. کہا دیکھو کھانا آنا ہے, اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. تو انہوں نے کیا کیا, پہلے ان کے دل کو مطمئن کر دیا کہ تمہاری مشکل میں حل کر دوں گا. اس کے بعد فرمایا میں خدا کا ماننے والا ہوں, میں خدا کی بندگی کرتا ہوں, اس خدا کی بندگی کے لیے میں نے یہ سختی اٹھائی. اچھا, اب پوائنٹ یہاں پر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے وہ جملہ کیوں کہا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. کیوں؟ پہلے اس کی مشکل حل کرو, پہلے اس کی مشکل حل کرو. یہ ہم لوگوں کی تبلیغ کا ایک ڈرا بیک ہے. ہم لوگ جس کے اوپر تبلیغ کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کی مشکل حل نہیں کر رہے, پہلے ہم اس سے کہہ رہے ہیں تم ہمیں سنو, نہیں سنے گا. ان کے طریقہ کار میں یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ پہلے مشکل کو حل کرتا ہے. مثلاً ایک تیسرا پوائنٹ بھی اس پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے, اللہ کے رسول کو لقب ملے صادق اور امین, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. شکریہ. ان کی ذات کو جو صادق اور امین لقب ملا, وہ کیوں لقب ملا؟ امین خاص کر, صادق بھی اسی طریقے سے. اللہ کے رسول کون سی ایسی خدمت کرتے تھے جس کی وجہ سے کفر آمیز معاشرے نے ان کو امین کا لقب دیا؟ آیا وہ معاشرہ ایسا امانت کو پہچانتا تھا؟ وہاں پر امین لوگ نہیں تھے. اگر امین وہاں پر بہت ہوتے تو اللہ کے رسول کو خاص کر امین کا لقب کیوں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے امانت داری اس معاشرے کے اندر نہیں تھی. اور اللہ کے رسول نے امانت داری دکھائی ہے. وہ امانت داری کیسے دکھائی؟ وہ اس طرح سے دکھائی تھی کہ لوگ باہر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے. یہ جو آتے تھے تو حج اور حج کے دوران اپنا سامان لے کر حج نہیں کر سکتے تھے. رسم عرب کی رسم کے خلاف تھا کہ مسافر اپنا سامان لے کے حج کرے, رسم کے خلاف تھا. اپنا سامان لے کے طواف نہیں کر سکتے تھے, مطاف کے اندر سامان کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے. تو ان کو سامان کہیں اور چھوڑ کے جانا پڑتا تھا. اب وہ جب مکہ میں کسی کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے تو وہ خیانت کرتا تھا, واپس آ کے یہ مانگتا تھا کہ حج کر کے واپس آیا کہ بھائی میرا سامان واپس کرو, تو واپس نہیں کرتا تھا, مکر جاتا تھا. یہ مکر جاتا تھا, اب یہ بیچارہ جو باہر سے آیا اس کے قافلے والے یہاں پہ نہیں ہیں, اور جو مکے والا اس کے قافلے والے یہیں پر ہیں, تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ جو حج کرنے آ رہے ہیں ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارا سامان رکھوں گا اور پورا پورا واپس کروں گا, میرے پاس سامان رکھواؤ. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس سامان رکھوانا شروع کر دیا, اور اللہ کے نبی اپنا سامان جو لیتے تھے ان لوگوں سے وہ پورا پورا واپس کر دیتے تھے. اس طرح ان کی خدمت کرنا شروع کیا. جب ان کی خدمت کی یہ سروس دی تو لوگوں نے ان کو امین کا لقب دے دیا۔ پھر اسی طرح کوئی کیس ہوتا تھا، معاملہ ہوتا تھا، ایک کہتا ہے یوں کیا، ایک کہتا ہے یوں کیا، تو اس معاشرے میں لوگ سچ اور جھوٹ نہیں پہچانتے تھے، جانتے تو تھے عمل نہیں کرتے تھے، قبیلے کو دیکھتے تھے صرف، جو اپنا قبیلے کا بندہ کہہ رہا ہے بس وہ صحیح ہے، اور جو ہمارے مخالف قبیلے کا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے تھے، اپنے قبیلے والے کے خلاف کبھی گواہی دینی ہوتی تھی دے دیتے تھے، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ صادق بھی ہیں۔ اب ہمارا پوائنٹ یہاں پر ہے، اللہ کے نبی جن لوگوں کو سروس دے رہے تھے کہ سامان میرے پاس رکھوا دو میں سامان تمہیں واپس کروں گا، یہ لوگ مسلمان تھے کیا؟ نہیں، ابھی دین اسلام اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے تھے، تو خانہ کعبہ میں بت تھے یا نہیں تھے؟ بت تھے۔ یہ لوگ بت پرست تھے یا نہیں تھے؟ یہ لوگ سب بت پرست تھے۔ اللہ کے نبی بت پرستوں کو یہ سروس کیوں دے رہے تھے؟ تو یہاں پہ ایک عجیب پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی بت پرستوں کو سروس نہیں دے رہے تھے، وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو سروس دے رہے تھے۔ بت بعد میں آئے ہیں، بیت اللہ پہلے ہے۔ لوگ بیت اللہ کے لیے آتے تھے، بیچ میں ایک غلط کام ہوا تھا کہ بت رکھ دیے گئے تھے، لوگ زائرین بیت اللہ تھے۔ ہاں ان کے اندر ایک غلطی تھی کہ وہ بت پرست بھی تھے، لیکن بت پرست بعد میں آئے، بت بعد میں آئے، بت غاصب ہیں، بیت اللہ اصل ہے، اللہ کے رسول بیت اللہ کی خدمت کر رہے تھے۔ تو جن کو ہم بظاہر بت پرست کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی ان کی بت پرستی کے باوجود ان کو ظاہر خانہ خدا کہہ رہے تھے۔ اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر دو پہلو ہوں تو پہلے وہ دیکھو جو صحیح ہے، جو اصل ہے، پھر وہ دیکھو جو غلطی ہوئی ہے۔ غلطی سے ٹکراؤ، جڑیں کیوں کاٹ رہے ہو؟ جڑیں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ بت پرست ہونے کی وجہ سے زائرین کو بھی اہمیت نہیں دی، نہیں، زائرین کو اہمیت دی، گرچہ بت پرست تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اصل کام کون سا ہے، اس میں کچھ غلطی آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں جو غلطی آئی ہے، اصل کام کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ یہ کام کیا۔ تو یہ جو مال کو اللہ کے نبی بچاتے تھے تاکہ ان کو واپس دے دیں، اس مال کا تعلق آخرت سے تھا کیا؟ نہیں، اس مال کا تعلق دنیا سے تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کرتے تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو ان کی ایک جائز مشکل حل کرنی تھی، گرچہ وہ مشکل دنیاوی تھی۔ ہمیں بہت پوائنٹ ملتے ہیں اس واقعے سے، ان دونوں تینوں واقعات سے ہم پوائنٹس ملتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، تبلیغ سے پہلے ہمیں لوگوں کا اعتماد چاہیے، لوگ ہم پر اعتماد کر سکیں، اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی ایسی ضرورت ہے جو ان کی بھی ضرورت ہے، صحیح ضرورت ہے، ہم پوری کر سکتے ہیں، پہلے وہ پوری کر، اس کے بعد پھر بات آئے گی دین خدا کے پھیلانے کی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اللہ کے نبی نے بھی یہی کیا، اور ان کی اولاد طاہرہ نے بھی یہی کیا۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کیا دینا چاہتے ہیں۔ مثلاً اللہ کے نبی نے مسجد بنائی، ہم بھی مسجد بناتے ہیں، ہماری مسجد لوگوں کو وہ دیتی ہے جو اللہ کے نبی کی مسجد دیتی تھی؟ ہماری مسجد صرف چند منٹس کی عبادتیں دیتی ہیں، وہ فائدہ نہیں دیتی جو لوگوں کو اللہ کے نبی کی مسجد دے رہی تھی۔ اس خاطر مسجد آباد نہیں ہو پاتی، مسجد کے اندر اٹریکشن نہیں ہے۔ اگر وہ سب کچھ دینا شروع کر دیں ہم جو اللہ کے نبی کی مسجد دیتی تھی، تو کوئی مسجد کے اندر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے، آنا پڑے گا اسے۔ اور اگر پھر بھی نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسجد میں نہ آئے مسلمانوں کی، اس کو سلام مت کرو، اس سے رشتے مت بناؤ۔ البتہ یہ ہر مسجد کی بات نہیں ہو رہی، اس مسجد کی بات ہے جس کے اندر وہ تمام خاصیتیں بھی موجود ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جب دین کی تبلیغ کرنے جائیں، مبلغ کے اندر مشکل حل کرنے کا پہلو بہت اہم ہے، مشکل حل کریں۔ اور میں نے عرض کیا ان تمام مسائل کے اندر، مثالوں کے اندر، وہ یہ کہ مشکل کو کیسے حل کرتے تھے۔ اب ایک اور جگہ ہے تبلیغ کرنے کے اندر، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، ایک اور نقطہ اور ایک اور واقعے کے ذریعے سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بڑا نفیس ایک واقعہ، بہت نفیس واقعہ موجود ہے ہمارے پاس روایات کے اندر۔ واقعے کے اندر لکھا ہے کہ شاید مجھے یاد آتا ہے یا بغداد ہے یا نہیں معلوم عراق کا کوئی اور شہر ہے، میرے خیال میں یا بغداد ہے یا عراق کا کوئی اور شہر ہے، میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو وہاں پر اہل بیت کے دو چاہنے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، فرض کر لیں کوفہ میں ہوں، بصرہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اہل بیت کے دو چاہنے، بلکہ آپ ایسا کریں عراق کا شہر بھی نہ سوچیں، کوئی بھی شہر، اہل بیت کے دو چاہنے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. تو وہ جو دونوں لڑ رہے تھے وہ دونوں مشہور تھے لوگوں میں کہ اہل بیت کے ماننے والے، وہ بازار میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے سخت کلام کر رہے تھے، آوازیں اونچی ہوئی بھی تھیں. تو ایک تیسرا آدمی آیا، وہ بھی ان اہل بیت کا چاہنے والا مشہور تھا کہ یہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں اس طرح اونچی آواز میں جھگڑا کر رہے ہو. انہوں نے بتایا، گویا وہ آدمی ان دونوں کو لے کر سائڈ میں آ گیا، کہا کنارے میں آؤ اور مشکل بتاؤ. تو انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. اس نے کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل لین دین میں اتنے درہم کا معاملہ ہے، مثلا سمجھ لیں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں 400 درہم کا، جو مجھے روایت میں یاد آتا ہے 400 درہم یاد آتا ہے. کہا 400 درہم کے اوپر معاملہ ہے، میں کہتا ہوں میں مدعی ہوں یہ منکر ہے، میں کہتا ہوں اس نے دینا ہے، یہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا ہے. کہا معاملہ 400 درہم کا، اور تو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں اور کچھ نہیں ہے. کہا اگر کہیں 400 درہم کہیں سے لے آؤں تو بازار میں جا کر دوستی کا اظہار کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ابھی تو تم نے لڑ کے دکھایا ہے نا، معاشرے میں لڑے ہو تم. ابھی اگر 400 درہم دے دوں بازار میں جاؤ گے دوستی کا اظہار کرو گے؟ کام کریں گے. ہاں پیسے کا مسئلہ، اور کوئی مشکل تھوڑی ہے. کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، کہا میں بندوبست کرتا ہوں 400 درہم کا، تم لوگ بازار میں جاؤ دوستی کا اظہار کرو. اب نہیں معلوم اس زمانے میں دوستی کا اظہار کیسے ہوتا تھا، ساتھ چلتے تھے، بات کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے، نہیں معلوم کیسے. بل کچھ ایسا کام کرو کہ معاشرے میں نظر آئے کہ دونوں ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے، تم کون ہو، کیوں یہ کام کرو، اپنا پیسہ کیوں لگاتے ہو؟ کہا میرا پیسہ نہیں ہے. کہا تمہارا پیسہ نہیں ہے، کس کا پیسہ ہے؟ پھر وہی سنت، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ لوگ نہیں لیتے تھے، پہلے پوچھتے تھے آتا کہاں سے ہے. یہ ہم لوگ کے یہاں یہ نہیں ہے، ہم لوگ یہاں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ، مل رہا ہے مل رہا ہے، ختم ہو. تو ہم لوگ یہاں اردو میں، ہمارے یہاں بہت برا محاورہ ہے لیکن بہت مشہور محاورہ ہے، آم کھاؤ مت گنو. وہ کہتے ہیں نہیں گنو، دیکھو کہاں سے آیا ہے، کس قسم کا آم ہے یہ. پوچھا تم اپنا پیسہ کیوں لگا رہے ہو اس پہ؟ کہا میرا پیسہ نہیں. کہا تمہارا پیسہ نہیں تو پھر کس کا پیسہ ہے؟ کہا امام کا پیسہ، امام کا پیسہ. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا امام نے مجھے پیسہ دیا ہوا ہے اسی کام کے لیے. کس کام کے لیے؟ اگر دو شیعہ ایسی کوئی حرکت کریں جس سے معاشرے میں بدنامی ہوتی ہو تو پیسہ دے کر بدنامی ختم کرواؤ. اب ذرا سوچے گا کتنی بدقسمتی ہے کہ کوئی شیعہ ایسا کام کرے کہ جس سے امام کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ کس خاطر کر رہا ہے؟ پیسے کی خاطر. اب ظاہر پیسہ بھی ہو سکتا ہے، طاقت بھی ہو سکتی ہے، شہرت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہم سب لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس نے پیسہ دیا، ان دونوں کی مشکل حل کی اور کہا کہ جاؤ معاشرے کے اندر اظہار کرو کہ جیسے ساتھ ہو اور آئندہ سے حرکت مت کرو. مثلا اب یہاں پہ تبلیغ کسے کہیں گے ہم؟ تبلیغ ہم کہیں گے اپنی زندگی سے اہل بیت کی تعلیمات کو دکھاؤ. جھگڑا کیوں دکھاتے ہو؟ جھگڑا اہل بیت کی تعلیمات میں نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں اتحاد ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہے. تو تم اپنی الفت دکھاؤ، محبت دکھاؤ. تو یہ تیسرا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے ان کی تبلیغ کا. تو مجھے سمجھ میں آیا، اس پوائنٹ سے استعمال کرتے مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت ضروری ہے کہ انسان تبلیغ کے لیے اپنی زندگی میں کامیابیاں لے کر آئے، کامیابی دکھائے. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا جب ابن ابی عمیر، تو میں نے عرض کیا تھا وہ ایک آئیڈیل مبلغ تھے. آئیڈیل مبلغ کیوں تھے؟ جس چیز کو جائز طریقے سے کامیابی کہہ سکیں. ابن ابی عمیر نے سب کیا ہوا تھا. بہت سادہ سی ایک بات ہے، وہ یہ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے پاس خوش رہنے کے 100 نسخے ہیں، خوش رہنے کے 100 نسخے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں رات کو سونے کے لیے ٹیبلٹ کھاتا ہوں، تو آپ میری بات مانیں گے؟ آپ کی کہیں گے بھائی تم یہ کہہ رہے تھے کہ خوش رہنے کے 100 نسخے تمہارے پاس ہیں اور تم خود اتنے پریشان ہو کہ تمہیں رات کو سونے کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ سارے 100 نسخے جھوٹ ہیں, سب 100 نسخے جھوٹ ہیں. ایک نسخہ بھی صحیح ہوتا تو تم نے خود کیوں نہیں اختیار کیا؟ صحیح. اب میں اور آپ دنیا میں لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے دین کے اندر دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہے, لیکن ذرا مجھے کرایہ دینا ہے اس کے 500 روپے دے دینا مجھے. سامنے والے کا حق ہے ہم سے پوچھیں کہ تمہارے پاس جو زندگی کی ساری مشکلات کا حل ہے, اپنی مشکل کا کوئی حل نہیں تمہارے پاس. اب مجھے صرف ایک بات بتائیے گا, جعفر تیار مکتب تشیع کی تبلیغ کر سکتی ہے؟ اگر ہماری اپنی مشکلات یہ مکتب حل نہیں کر پایا ہے, برابر والی آبادی کو کیا کہیں کہ ہم مبلغ ہیں؟ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے. جب تک ہم اپنے دین کے اسوہ حسنہ نہیں بنائیں گے, ہمارا دین کیسے تبلیغ ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو ٹائٹلز دیے ہیں, متعدد ٹائٹلز دیے ہیں اللہ کے رسول کو, بہت سارے عناوین دیے ہیں خدا تعالیٰ نے. ان عناوین میں جو مشہور ترین عناوین ہے, مثلاً فرمایا خاتم الانبیاء ہیں, فرمایا رحمت للعالمین ہے, جو مشہور ترین عناوین ہیں, ان مشہور ترین عناوین میں سے ایک عنوان اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ اگر انگلش میں کیا ہیں, البتہ ضرورت ہی نہیں انگلش میں, مثالی نمونہ. ایک مثالی نمونہ اس دین کا جس کی وہ تبلیغ کر رہے تھے, خود ان کی ذات تھی اسوۃ حسنہ. یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے اوپر اصرار کیا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, یہ ہمارے لیے تبلیغ کا ایک پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ اگر تم اپنے دین کا مثالی نمونہ نہیں بن سکے, چلو مثالی نمونہ نہیں بنے, کسی ایک پہلو کا نمونہ بن جاؤ. مثالی نمونہ تو اللہ کی ذات تھی, رسول کی ذات تھی. ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مجھے شارٹ کٹ سمجھ میں آتا ہے, یعنی وہ جو ہم لوگ کر سکیں, اصحاب رسول کر سکتے تھے, اصحاب ائمہ کر سکتے تھے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ حل مجھے سمجھ میں آتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ بھی ہم تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں. قدیم زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگیں صرف لشکر کی نہیں ہوتی تھیں, جنگیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی, جنگ کے ساتھ ساتھ لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا, اور واقعی کربلا میں آپ نے اس کو یقیناً دسیوں دفعہ دیکھ سنا ہے, وہ یہ ہے کہ لشکر پہ لشکر بعد میں ٹکراتے تھے, پہلے دونوں طرف کے پہلوان نکل کر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے. تو مثال کے طور پر مثلاً فلاں جنگ کے اندر ادھر سے ابن عبدود آیا اور ادھر سے امیر المومنین تشریف لائے, اچھا لشکر کیوں نہیں ٹکرائے؟ ایک ایک بندہ کیوں نکلا؟ یا مثلاً غزوہ خندق کے اندر یہاں سے بھی 3 آدمی آئے, وہاں سے بھی 3 آدمی آئے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ عرب میں دستور تھا کہ وہ لوگ جنگ کرنے سے پہلے مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفسیاتی جنگ لڑتے تھے. تو مثلاً کیا ہوتا تھا کہ دشمن کا ایک شاعر آتا تھا, وہ اپنے اشعار بولتا تھا اپنے قبیلے کے لیے, تو گویا ایک جنگ یہاں پہ چل رہی ہوتی تھی. مثلاً ایک جنگ چل رہی اشعار کے اندر, ان کا شاعر آیا, اس نے اپنی شان و قصیدے پڑھنا شروع کر دیے, تو اب سامنے والے لشکر کے لیے ضروری تھا وہ اپنا شاعر بھیجے. ایک مقابلہ اس میں بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی ان مقابلوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے. مثلا اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے انہوں نے شاعر بھیجا ہم شاعر نہیں بھیجیں گے, ہمارا اس میں مقابلہ نہیں ہے, نہیں کہتے نہیں مقابلہ کریں گے. تو مثلا وہاں سے شاعر آتا تھا تو اللہ کے نبی حسان کو بھیجتے تھے کہ تم جواب اشعار بولو. وہاں سے پہلوان آتا تھا تو اللہ کے نبی یہاں سے بھی پہلوانوں کو بھیجتے تھے, مثلا مولا امیر المومنین کو ارسال فرماتے تھے. ہمیں یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ہم لوگ دین کی ساری تعلیمات کا نمونہ نہیں بن پائیں گے. اس پر ایسا نہ صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے, کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کسی ایک صفت میں طاق ہو, ایک کام اچھا کر لے کم از کم, کم سے کم اس کام میں اس کو پیش کیا جا سکے کہ اس کام میں یہ ہمارے مکتب کا نمونہ ہے. تو مثال کے طور پر یوں ہی میں کہہ رہا ہوں بات تھوڑی سی عجیب لگے شاید آپ کو، وہ یہ کہ مثلا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تشیعوں میں ایک ڈاکٹر بتاؤ، مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مثلا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، شیعہ ہونے کے ناطے پاکستان کے لیے تشیعوں کے لیے ایک فخر ہے کہ بھائی اگر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی شیعوں نے کیا کیا میڈیکل سائنسز میں، تم کہیں گے بھائی کم سے کم ایک بندہ تو ہے ہمارے پاس، اور اس بندے نے جو کام کیا ہے وہ دوسروں نے نہیں کیا ہے، کوئی نہیں کر سکا ایسا کام جو انہوں نے کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پاکستان میں پوچھے بھائی تم لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو ہم جواب دینے کے لیے کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنایا ہی ہم نے، قائد اعظم کا کیا دین ہے، کیا مکتب ہے، تم جا کے دیکھ لو کون ہے. اب اتنا شاید اس مقابلے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، معاشرے کو اسلامی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو، لیکن میں صرف ایک بات سوچتا ہوں، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو فضیلتیں ایسی ہونی چاہیے جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر نظر آئیں. مثلا شاید میں اتنا بہادر نہ ہوں، اتنا جنگجو نہ ہوں کہ میں جا کے دشمنوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کروں، لیکن چلو عبادتوں میں آگے ہونا چاہیے. عبادت میں میں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکوں، جیسے میں نے عرض کیا رسول خدا شاعر کے مقابلے میں شاعر کو پیش کرتے تھے، تو چلو تم کسی اور مقابلے میں کسی اور کو کامیاب ہو جاؤ، اس بھائی حسنہ تو محض اللہ کے رسول تھے، باقی کسی کام میں کامیاب ہو جاؤ. یہ ایک اور پوائنٹ مجھے تبلیغ کا سمجھ میں آتا ہے، بھائی آپ اپنے فن میں اپنی فیلڈ میں ماہر بن کے دکھائیں، یونیک بن کے دکھائیں، کوئی ایسا کام کریں جو دوسرے نہ کر سکتے ہوں، خود بخود آپ کے مکتب کی تبلیغ ہوگی. اب مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی تشیعوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو کچھ راجہ صاحب محمود آباد نے کیا وہ کس نے کیا، بالآخر شیعہ ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، پیسہ لگایا ہے، مملکت اس کے پیسے سے کھڑی ہوئی ہے. تو بہت سارے نام ہمارے پاس ہیں تشیعوں کے لینے کے لیے. البتہ یہ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ عصر حاضر میں کتنے نام ہیں ہمارے پاس، یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے مکتب کی تبلیغ کرنی ہے نا، کم سے کم ماڈل آف ایکسلنس نہیں بن سکتے، ایک چیز میں تو ماڈل بنو، ایک چیز میں تو کوئی ایسا کام کرو کہ جس کو آپ فخریہ آپ کے کام کو پیش کیا جا سکے. البتہ ظاہر ہے کہ مثلا اگر پاکستان میں تشیعوں کی آبادی فرض کریں کروڑوں کے اندر ہے، ہر کروڑوں میں سے ہر آدمی اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائے گا، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ اپنے حلقے میں کسی ایک صفت میں مشہور ہو، مثلا سچائی میں مشہور ہے، امانت داری میں مشہور ہے، وعدے کی وفا میں مشہور ہے، نظم و ضبط کے اندر مشہور ہے، لوگوں کے لیے کام آنے میں مشہور، کسی مثبت کوالٹی کے اندر. تبلیغ کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ ماڈل بنیں، اپنے دین کو پھیلائیں. آخری بات، ہر چیز کی تبلیغ اس کے ریلیونس میں ہوتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ عوامی سی مثال عرض کرو، آپ کو جوتے بیچنے ہیں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کچھ اور ہوگی، ٹوتھ پیسٹ بیچنا ہے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کچھ اور ہوگی. ٹوتھ پیسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ سے جوتے نہیں بکیں گے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ علیحدہ ہے. دین کی ایڈورٹیزمنٹ کس سے؟ عبودیت سے، اللہ کی بندگی سے. دین کی ایڈورٹیزمنٹ بلڈنگ سے نہیں ہو سکتی، کیپیٹلزم کی ایڈورٹیزمنٹ بلڈنگ سے ہو سکتی ہے. کیپیٹلزم کا سینٹر مثلاً امریکہ ہے، امریکہ کا سینٹر نیو یارک ہے، نیو یارک کا کیپیٹل سینٹر مینہٹن ہے، مینہٹن کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں، ورلڈ ٹرینڈ سینٹر، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. کیپیٹلزم کی تبلیغ بلڈنگ سے ہو سکتی ہے، دین کی تبلیغ بلڈنگ سے نہیں ہو سکتی. دین کی تبلیغ عبودیت سے ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی سے ہو سکتی ہے. اگر یہی نہ ہو پھر کبھی تبلیغ نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لیں تبلیغ نہیں ہو سکتی. تو تیسری اور چوتھی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تبلیغ کے اندر عبودیت کا عنصر اگر نہیں ہوا، کوئی تبلیغ نہیں ہو پائے گی، تو تبلیغ ناکارہ رہ جائے گی اور ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جو ہمیں اٹھا لینا چاہیے. یہ چند پوائنٹ تھے جو اصحاب اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی طریقۂ تبلیغ کو دیکھتے ہوئے ذہن میں آتے ہیں. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور، ان کے ان ماننے والوں کے حضور جنہوں نے تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔